السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو وحی سمجھا جاتا ہے اور حدیث رسول کو وحی نہیں سمجھا جاتا، اور ہم پہلے بارے میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اللہ کے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں وہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر صرف قرآن مجید نہیں اترا، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس جیسی اور چیز بھی اس قرآن کے ساتھ دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ حدیث ہے. تو اس لیے بہت سے مثالیں ہمیں قرآن مجید میں مل سکتی ہیں کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث رسول بھی وحی ہے. کوئی دلیل ہے قرآن مجید کی، کوئی ایسی آیت جو ذہن میں ہو جس کو ہم دلیل بنا کے کہیں کہ واقعی حدیث وحی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ٹھیک ہے کہ نطق کہتے ہیں، نطق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے اور ایک زبان قال ہوتی ہے. یعنی ایک تو زبان بولتی ہے، اس کو زبان قال کہتے ہیں، اور ایک بندے کی اپنی حالت ہوتی ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے وہ زبان حال ہوتی ہے. تو وما ينطق، اور نہیں بولتے، عن الہوا، اللہ کے رسول خواہش کی طرف سے، اپنی جو دل کی خواہش ہے اس کی طرف سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ وہ آپ پر وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، اس کے مطابق آپ بولتے ہیں اور کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے بحیثیت ایک رسول کے، وہ صحابہ کرام نے اس کو وحی کا مقام دیا، اس کو سچا جانا اور اس پر عمل کیا. آپ سیرت کو پڑھیں تو سیرت میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی طرف سے ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا گیا کہ آپ نے اگر کچھ اظہار خیال فرمایا ہے تو صحابہ نے اس کو یقین کے ساتھ لیا ہے اور اسی یقین سے ہی اس کو قبول کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو جب جادو کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے آ کے یہ سمجھایا، باتیں کی کہ آپس میں جب وہ سرحانے اور پائنتی پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو ایک نے کہا کہ لبید ابن عاصم جو یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے. تو دوسرے نے کہا کس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کنگھی میں. تو کہاں کیا ہے؟ اب دوسرا فرشتہ کہتا ہے بئر زروان میں، زروان نام کا جو علاقہ ہے اس کا جو کنواں ہے اس کے اندر اس نے رکھا اس کو، اور بالکل جڑ میں رکھا. بس اتنا، آنکھیں بند ہیں، آپ نے یہ باتیں سنی اور آپ باہر نکلے، صحابہ کو لے گئے وہاں. اب وہاں جب گئے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنویں کو دیکھا تو اس کے اندر سے جو جھاڑیاں نکل رہی تھیں اتنی خوفناک تھیں، کأنھا رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے کچھ سر تھے، اتنا خوف آتا تھا. اور کنواں تھا، کئی دنوں سے بند پڑا تھا، استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اب ایسے کنویں میں اترنا اور جا کے وہ کنگھی لانا اور پھر اس کے بعد، یہ بڑا کام تھا. مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے مجھ پر جادو کیا ہے اور اس نے کنگھی میں کیا، اور یہ کنگھی اس کنویں کی جڑ میں پانی کے نیچے کر کے اس نے دفنائی ہے. اور اتنی سی بات آپ نے کی، کسی صحابی نے نہیں کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، وہ تو یوں مانتے تھے. اور ہم ہیں کہ ٹو لگاتے ہیں، نہیں یہ اللہ کے رسول نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے کی تھی، وہ امت کے لیے نہیں ہے، اس کو وہی نہ کہیں، یہ تو ایک عام انسان جو روٹین کا ورک ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ وہی چیز ہے بس، اور کچھ نہیں. جبکہ یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. ایسے لوگ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم ذرا آزاد ہوں، ہمیں جو حدیث جو ہے، یہ وحی جو ہے، یہ ذرا پکڑتی ہے. وہ کس طرح پکڑتی ہے؟ کہ یوں کھاؤ، یوں پیو، یوں بیٹھو، یوں اٹھو، یہ دعا پڑھو، یہ معاملہ رکھو، کئی چیزیں ایسی جو کہتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمیں مولوی بنایا جا رہا ہے؟ چلیں بھائی اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں آپ، پھر کس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ حسنہ ہے آپ اس کو تو مان نہیں رہے، تو پھر کس کے اسوہ کو آپ مقام دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. یعنی ایک غیر مسلم کی حرکتیں اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور اس کا طرز کلام اور اس کا کھانے پینے کا بھی انداز، وہ تو آپ کو بھا جائے، اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کوئی بات ہی آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کو نفرت ہو، یہ کون سی دینداری ہے؟ تو اس لیے حدیث کے بارے میں یہ بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ حدیث وحی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عام انسان اٹھتے بیٹھتے بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط، یہ بے ایمانی کی بات ہے، یاد رکھیے. یہ ایمان نہیں ہے نبی علیہ السلام پر. تو آپ کو ہم رسول سمجھ رہے ہیں تو کس معاملے میں سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہی کہ آپ پر قرآن اترا اور آپ نے ہمیں دے دیا، بس کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھیے. اب دیکھیے صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، یہ پیج نمبر 31 پہ ہے. صفوان کے والد یعلا رضی اللہ عنہما نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کسی موقع پہ کہ ارینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحا الیہ، کہ آپ مجھے وہ موقع دکھائیے جب نبی علیہ الصلات والتسلیم پر وحی نازل ہوتی ہے. تو یعلا کہتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، تھی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے ایک سوال کیا کہ اس محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو خوشبو میں بسایا ہوا ہو، احرام بھی باندھا ہوا ہے اور خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی شریعت کی طرف سے کوئی بتایا نہیں گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہونا شروع ہوئی. سیدنا عمر نے اس موقع پر یعلا قریب کھڑے تھے، ان کو کہا ادھر آؤ، ان کو بلایا. تو یعلا آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک کپڑے کا سایہ دیا گیا تھا. یعلا نے اپنا سر اندر کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح نبی علیہ السلام کی حالت کیا ہے، اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہے. اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں. یہ نیند کے خراٹے نہیں تھے، ایک بوجھ جب پڑتا ہے نا تو اس بوجھ کے، اس کو اٹھانے کے ایک کیفیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر سے جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ خراٹوں کی صورت میں تھی. پھر وہی ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ ٹھیک ہو گئے. آپ نے دریافت فرمایا وہ عمرہ کے بارے میں وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ آدمی حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا خوشبو کو 3 مرتبہ دھو لو اور یہ جبہ بھی ہٹا لو اور اپنا عمرہ ویسا کرو جیسے تم اپنا حج کرتے ہو. وزنی بات کی، یعنی اگر تمہارے کپڑوں پہ جو احرام کے کپڑے ہیں ان پہ خوشبو لگی تو ان کو 3 مرتبہ دھو لو، اور یہ جبہ جو پہنا ہوا ہے تم نے احرام کی حالت میں اس کو بھی ہٹا لو. بس 2 کپڑے ہوتے ہیں احرام کے، اور پھر عمرہ ویسے کرو جیسے تم حج کرتے ہو، یعنی جاتے ہو پہلے طواف کرتے ہو پھر اس کے بعد سعی کرتے ہو، تو بس یہ عمرہ ہوتا ہے. تو حج تو پھر بعد کے اور مناسک جو ہیں وہ ایڈڈ ہے نا، لیکن ابتدا جیسے ہوتی ہے وہی. تو یہ کیفیت صحابی نے دیکھی. تو اس کیفیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی جسمانی حالت کیا ہوتی تھی. سمجھ رہی ہیں؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر کمنٹس دینے والے کیا کمنٹس دیتے ہیں کہ آپ پر مرغی کے دوڑے پڑتے تھے، نعوذ باللہ. کسی صحابی نے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، کسی نے بھی یہ لفظ نہیں کہے، کسی نے بھی. اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یعنی آپ کے دور کے لوگ تو ایسی بات نہ کریں اور بعد کے لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں، یہ کون سی اخلاقی اور علمی یعنی حرکت ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی ریسرچ ہے، اور اسی ریسرچ پہ ہم مرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بہترین ریسرچر یہ لوگ ہیں اتنا شاید ہم نہیں ہیں، ہمیں ان سے ہی سیکھنا چاہیے. یاد رکھیے، قرآن مجید کہتا ہے یہ ڈسٹارٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو بدلا ہے، اس کے مفہوم کو بدلا ہے، اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آخری کتاب ہے قرآن مجید وہ نازل کرنا پڑا اور ان کو سب کو منسوخ کرنا پڑا، اس لیے کہ حقیقت بھی انہوں نے چھپا دی. تو جن کے مزاج میں یہ ہو وہ کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کریں گے اور ہم ان کے گرویدہ ہو جائیں. تو یہ ثبوت ہیں، شاید آنکھوں دیکھنے والے جو خود سامنے ہیں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، آپ گرتے نہیں تھے، آپ کو چوٹ نہیں لگتی تھی، آپ کو کوئی زخم نہیں آئے، آپ کا کوئی علاج نہیں کیا گیا. وہی نازل ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو ریسیو کرتے ہیں، جب وہ ریسیو وحی ختم ہو جاتی ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہے کہ آپ اس کو یہ نام دے دیں؟ پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب سے نازل ہوتی تھی تو وہ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں. یہ شکلیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ایک قسم کی وحی آپ پر نازل ہوتی تھی. کبھی جبریل امین خود تشریف لاتے تھے فرشتے کی صورت میں، فرشتہ بن کے آتے جیسے پہلی وحی لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی نظر نہیں آیا ان کو. آپ خود فرماتے ہیں، اب اسی حدیث کو دیکھ لیں، اتانی اللیلت آتن، میرے پاس آج رات ایک آنے والا آیا لیکن آپ نے دیکھا نہیں اس کو، اور اس نے آ کے وحی نازل کی. پھر اسی طرح جبریل امین کبھی انسانی شکل میں آ جاتے، وہ حدیث جبریل آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے اچانک ایک مسجد میں بندہ داخل ہوا، وہ والی. پھر اسی طرح آپ کو خواب دکھایا جاتا تو خواب بھی وہی ہوتی تھی، ہاں، یا ابت فعل ما تؤمر، اسماعیل نے بھی کہا تھا نا اپنے ابا کو، وہ خواب سنایا تھا نا، تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ آپ کر ڈالیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کر ڈالی، کیونکہ بیٹا جانتا ہے کہ میرا والد اللہ کا رسول ہے اور رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، اس لیے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھیے. اور اب اس لیے بابا کو کہتے ہیں، ابا جان آپ کر ڈالیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. پھر اسی طرح آپ کا عمل بھی وہی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے اس میں اللہ کی تائید حاصل ہوتی تھی آپ کو، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ یہودیوں کے علاقے میں درخت کاٹے، لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، تو اللہ نے فرمایا فبی اذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، حالانکہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی. اس طرح خانہ کعبہ، بیت المقدس ہمارا قبل اول، آپ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی. یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ملتی کہ جس میں آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، مگر جو آپ پڑھتے تھے اس کی تائید اللہ تعالی نے ضرور دی، اور یہ بھی کہا کہ اب ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب پہلے بھی اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم نے یہ تبدیلی اس لیے کی تھی تاکہ ہم جان لیں کہ کون تم میں رسول کی پیروی کرتا ہے. وہ ایک ٹیسٹ تھا، اس ٹیسٹ میں تم کامیاب ہو گئے. باقی نمازیں جو پڑھی ہیں وہ بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہے نا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پہلی وحی کی، جس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اس کی ساری تائید ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی جو ہے ایسی صورت میں بھی نازل ہوتی تھی. پھر آپ کی احادیث جو ہیں یہ بھی وحی ہیں. آپ فرماتے ہیں ان اللہ اوحا الیہ، کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ان تواضعوا، کہ تم ایک دوسرے کے لیے عاجزی اور انکساری کا نمونہ بن جاؤ. حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اتنے عاجز بن جاؤ دوسرے کے لیے. ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرے. بس یہ تواضع ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کیا آپ پر، اور آپ نے اس وحی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء جو ہوتا تھا وہ بھی وحی ہوتی تھی. القاء ہوتا ہے دل میں بات ڈال دینا. آپ فرماتے ہیں ان روح القدس نفس فی روعی، کہ روح القدس نے میرے اندر پھونکا، یعنی دل میں. کیا پھونکا؟ کہ ان لن تموت نفس حتى تستوفی رزقها، کہ کوئی بندہ بھی فوت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لکھے ہوئے رزق کو پورا نہ لے لے. لکھا ہوا رزق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ اس نے گلاس مانگا پانی کا، اس کو گلاس پورا دیا گیا، اس نے ایک گھونٹ پیا باقی رکھ دیا، فوت ہو گیا. یہ گھونٹ جو تھا نا یہ اس کا ایک رزق تھا، باقی اس کا رزق نہیں تھا. پھر اسی طرح صحابہ و تابعین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وحی ہیں، سب مانتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے اپنے گورنر بحرین کو لکھا، کوئی خط لکھا، صدقے کے کچھ زکوٰۃ اور صدقے کے کچھ مدیں لکھ بھیجی ان کو کہ اس طرح آپ زکوٰۃ لیں، اتنی مد کا ہو، اور ان چیزوں کی زکوٰۃ لیں اور صدقہ بھی لیں. تو اس میں یہ لکھا کہ ہاذی فریضۃ الصدقہ، کہ یہ صدقہ فرض کے احکام ہیں، اللتی فرضہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، واللتی امر اللہ بہا، اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر دیکھا جائے یہ ڈیٹیل ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی، مگر نبی علیہ السلام نے بتائی تھی صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے. تو اس کو صحابی کیا مان رہے ہیں؟ اللتی امر اللہ بہا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس کو وہی سمجھا رہے ہیں. پھر اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول، یا ایوہ الناس، لوگو، ان الرأی انما کان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبا. لوگو، ربی علیہ السلام و تسلیم کی جو رأی ہوتی تھی، رائے ہوتی تھی، وہ بالکل درست ہوتی تھی. لأن اللہ کان یریہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو یہ رائے سجھاتا تھا. ہماری رائے جو ہے نا وہ ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں کوئی نہیں سجھاتا، مگر رسول کی رائے کو اللہ تعالیٰ خود سجھاتا تھا آپ کو، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ جب سجھاتا ہے تو وہ وہی ہے. اسی طرح حسان ابن عطیہ، یہ تابعی ہیں بڑے مشہور، یہ کہتے ہیں کہ کان جبریل ینزل علیہ بسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جبریل سنت کو لے کر اترتے تھے، کما ینزل علیہ بالقرآن، جیسا کہ آپ پر قرآن کو لے کے اترتے تھے. ویعلمہ ایاہا، اور اسی سنت کو بھی حضرت جبریل آپ کو سکھایا کرتے تھے، کما یعلمہ القرآن، جیسا کہ آپ کو آ کے وہ قرآن سکھایا کرتے تھے. قرآن کیسے سکھاتے تھے؟ پڑھنا سکھاتے تھے؟ نہیں، بلکہ قرآن کے معنی و مفہوم کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول، اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ پانچ وقت کی نمازیں، ان کے یہ اوقات ہیں، اور ہر زہر کی نماز میں چار فرض ہیں، عصر کی نماز میں چار فرض ہیں، اور اس وقت پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک رکوع ہے، اور ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، درمیان میں ایک تشہد ہے. یہ سب چیزیں وہ آ کے سکھاتے تھے. تو سنت یہی ہوتی تھی، قرآن کو سکھاتے تھے، اور اسی کو بیان کہا گیا ہے، ثم ان علینا بیانا. کہ اللہ کے رسول، آپ قرآن کو لے لیجئے، پھر اس کو بیان کرنے کی، وضاحت کرنے کی، واضح کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے. تو اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی لی تھی، اس لیے جبریل امین کو بھیجتے تھے، اور جبریل امین جہاں قرآن آپ کو سکھاتے تھے کہ آپ تلاوت اس طرح کریں، ترتیل سے پڑھیں، مجھے سنائیں، یاد کریں، تو ریپیٹ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورہ ہوتا تھا ہر سال قرآن مجید کا، جو آپ پر نازل ہو چکا ہوتا، تو اسی طرح وہ آ کے اس کو سنت کو بھی آپ کو سکھاتے تھے. تو امام ابن حزم نے ایک بڑا عجیب سی دلیل لی ہے کہ وہی کیا ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انذرکم بالوحی، کہ ان سے کہیے میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں وہ وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں. اب وارننگ کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، آپ خود ان کو سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ وحی ایسے کیوں ہوتی تھی، مختلف کیوں انداز سے وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، اس کے کچھ وجوہات ہیں. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس لیے کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے سوال کا جواب بر وقت مل جائے، جیسے کہ پہلی صفوان بن یعلا کی حدیث ہم نے سنی ہے، ان کی ہم وقت تعلیم و تربیت ہو، کوئی وقت نہ چھوڑا جائے کہ آنے والا محروم ہو جائے آپ کی تعلیم و تربیت سے. پھر آپ کا سچا رسول ہونا بھی ثابت ہو، کہ آپ جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا. کوئی بھی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول، عقلی طور پر یہ غلط بات ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ کام کیا اور بعد میں کہا وہ پہلے غلطی ہو گئی، کرنا یوں تھا. اور مسلمان کا اعتقاد مزید بڑھے کہ یقیناً اللہ تعالی کی تائید و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو مسلمان یقین رکھتا تھا، تصدیق و اطاعت اور سچی اتباع کا جذبہ ان میں مزید ابھرے. کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو آئندہ بھی جو کہیں گے ہم مان لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنیہ کا معنی و مفہوم بھی اس وحی کے ذریعے قولاً و عملاً واضح کر دیں، بات کہہ کے بھی اور عمل کر کے بھی دکھا دیں کہ قرآن میں کی آیت ہے، اس پر یوں عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی. ناقابل فہم الفاظ کی تفسیری وضاحت فرما دیں. قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو سمجھ نہیں آتے. مثلا صحابہ نے کچھ پوچھا تھا آپ سے، کچھ یاد ہے؟ کہ جب یہ کہا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لایا مگر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیا، تو فاولئک لہم الامن، تو ان کے لیے امن ہوگا. تو صحابہ نے یہ سوچا اگر ایمان تو لائے، ظلم تو ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، چلے مارتے نہیں کم از کم باتوں میں ایک دوسرے سے زیادتی کر جاتا ہے انسان، تو ہمارے لیے تو پھر امن نہ ہوا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہے، اس سے مراد شرک ہے. تو یہ وہ تفسیری الفاظ کی وضاحت ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی. اسی طرح حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ بھی پتا ہے نا آپ نے، وہ بھی سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم میں عام و خاص، مشترک و معول، حقیقت و مجاز، اشارہ و کنایا، سمجھ آ رہی ہے نا اچھی طرح؟ ہاں کیا نہیں آ رہی؟ عام اور خاص جانتی ہیں نا، ہے نا؟ اور مشترک و معول، یہ مشترک ایک لفظ ہوتا ہے، بیع کا لفظ ہے، بیع کا لفظ یا اشترا کا لفظ. اب بیع کا لفظ جو ہے نا، یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مال کا لفظ ہے، مال کا، شہریوں کے لیے مال کیا ہے؟ کرنسی ہے، نوٹ ہیں. اور دیہاتیوں کے لیے مال کیا ہے؟ جانور ہیں ان کے. یہ میرے مال ہے جی، میرا مال ہے، کہتے ہیں نا، تو وہ مال ہے ان کا. تو اس طرح کئی لفظ ہوتے ہیں جو مختلف معنی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور کئی لفظ ہوتے ہیں جن کی تاویل کی جاتی ہے. معول کہتے ہیں تاویل کو. تاویل سے مراد یہ ہے کہ میاں اگر بیوی کو کہہ دے چلی جاؤ، تو یہ چلی جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ حقیقی معنی نہیں ہے، ہے نا؟ اس کو کنایا کہیں گے، اور اس کی تاویل ہم یہی کریں گے کہ بھئی غصے کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی بعض چیزیں جو ہے نا دین نے بالکل واضح کر دی ہیں. تو اشارہ بھی ہوتا ہے، کنایا بھی ہوتا ہے. اشارہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے قرآن مجید میں، بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں ذالکا اور ہادی یہ لفظ اشارہ سے ہیں، اور کنایتن بھی مراد لیتے ہیں بعض اوقات، کہ لفظ کیا کہا گیا، بڑے اچھے انداز سے لفظ کہہ دیے گئے ہیں، لیکن کنایتن سمجھا دیا کہ اس کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسی بہت سے ہیں، جیسے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ان لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ کیا ہے؟ ایک کنایتن بات کی ہے نا، ورنہ کھول کے اللہ تعالی نے بات نہیں کی. انداز ہوتے ہیں ہر زبان کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو میں بھی ایسی چیزیں ملتی تھی. اشارہ نص کا مطلب، آپ نص پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نص تو اس طرف اشارہ کر رہی ہے. قرآن مجید کی آیت اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کس کا اشارہ ہے؟ کہ نماز فرض ہے. اقیم ہو کیا ہے؟ فعل امر ہے نا، فعل امر ہے نا. اور امر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ بحیثیت اللہ ہونے کے ہمیں جو حکم دے رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کرنا ہے، فرض ہے ہم پر. تو یہ نیکسٹ جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. اقتضاء النص، اقتضاء کا مطلب تقاضا، نص یہ تقاضا کرتی ہے. ٹیکسٹ جو ہے قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، اس کی نص کو پڑھیں، ٹیکسٹ کو پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے. تو یہ انسان اگر اس ٹیکسٹ کے بارے میں سوچے تو پتہ چلتا ہے، اور یہ سوچ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کر دیتا ہے، تو وہ نص تقاضا کر رہی ہوتی. جیسے مثلا میں نے پیچھے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی جب نازل ہوئی تو صحابی نے دیکھا آپ کو، تو نص کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ وحی کے نزول کے دوران بھی اور بعد میں بالکل نارمل ہوتے تھے. اب کوئی یہ کہ اب نارمل کام ہے، یہ نص کا تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح دلالت نص، یعنی نص یہ مفہوم دے رہی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، تو اس کو ہم دلیل بنا لیتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہی ہے، یہ نص اس بات پر دلیل ہے، یعنی دلالت کر رہی ہے. جیسے اقیم الصلاۃ میں ہم کہیں کہ یہ تو نماز پڑھنا فرض ہے، کیوں؟ اقیم فعل امر ہے، اور فعل امر تقاضا کرتا ہے کس کا؟ فرضیت کا، حکم، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم جو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فرض ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بذریعہ وحی بیان کر دیتے تھے، اور آپ کے جو ورڈز ہوتے تھے، الفاظ ہوتے تھے یا عمل ہوتے تھے، ان سے یہ سب چیزیں مل جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ نام جو ہے نا، یہ اس طرح کے عام، خاص، مشترک، معول، حقیقت، مجاز، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کے یہ یوز نہیں کرتے تھے ایسی ٹرمینالوجیز. ان کے یہاں بس ایک مزاج تھا، جو اللہ نے کہا اس کو پر عمل کر دو، جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کر ڈالو، بس. اب وہ لفظوں کی بحثوں میں نہیں پڑتے تھے کہ لفظ اس کا معنی کیا ہے، اس کے بعد مزید سوچیں، وہ نہیں کرتے تھے. یہ تو بعد کے حالات ایسے بنتے گئے جس میں نئے نئے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، تو اس دور میں پھر علماء نے یہ سوچا کہ ان کا حل ہم کہاں سے لیں. تو اس دور میں پھر علماء نے قرآن مجید کی ان ٹیکسٹ پر، یا نبی علیہ السلام کی جو ٹیکسٹ ہے اس پر غور و خوض کیا، اور اس سے پھر یہ مفہوم نکال کے یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ہمیں انٹروڈیوس کرائی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اصل علوم کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور حدیث رسول ہے. ہر ایک نے قرآن اور حدیث رسول کو بنیاد بنا کے اس سے پھر یہ سب کچھ ڈیڈیوس کیا ہے. اہل زبان جو ہیں عرب لوگ، انہوں نے اپنی عربی زبان کو مزید بہتر بنانے کے لیے قرآن مجید کو سورس بنایا، کہ قرآن مجید کا انداز، اس کے لفظوں کا چناؤ، اس کی ترتیب، اس کے کانٹیکسٹ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو واقعی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس طریقہ کار کو اپنا سکتے ہیں. ایک انسانی کوشش یہ ہو سکتی ہے. تو حدیث رسول میں بھی ایسا کیا گیا. تو اہل لغت کو دیکھیں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. فقہا کو دیکھیں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. اصولی علماء کو دیکھیں، اصولی علماء جو اصول فقہ بناتے ہیں ان کو دیکھیں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. تو یہ سورس ان کے لیے، ان تمام علوم کا سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اس وحی کے الفاظ بوجوہ مختلف ہوتے، کیونکہ مختلف ذوق اور طبیعت کے مالک لوگوں کو مختلف پیرائے میں سمجھانا پڑتا تھا، اس لیے اس اشد ضرورت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے میں کروں بس جنت میں داخل ہو جاؤں، دلنی علی عمل. تو آپ اس کو فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولو. دوسرا آتا ہے مجھے کوئی عمل بتائیے، آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرو. تو ہر ایک کو اس کے حالات کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آگاہ کر دیتے تھے. تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے، لیکن اس کا یہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے کہ دیکھیں جی حدیث میں بھی اختلاف ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا کوئی عمل بتائیے جس سے ہم جنت میں جا سکیں، اب ایک کو یہ بتا رہے ہیں، دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں، تیسرے کو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول تو ایسا نہیں کر سکتے. اور بھائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس مختلف عمر کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف ماحول کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ ان سے ڈیل کر رہے ہیں. اور یہی وہ طریقہ تھا جو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ کہ آپ کو کہا گیا کہ اپنائیے، آپ نے اس کو اپنایا. تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ کوئی حدیث نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسے تو نہیں تھے جیسے کوئی میتھ ہوتی ہے 2+2=4. نہیں، آپ انسان تھے، اور انسانی مزاج جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھے، وہ آتے تھے اپنے اپنے ایشوز لے آتے تھے، اور الحمدللہ بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے سب کو ڈیل کیا اور سب کی اصلاح کر دی. کہیں خرابی پیدا ہوئی تو وہ بتائیے. تو بہرحال یہ انداز تھے آپ کے. کوئی اہم بات ہوتی تو آپ اسے 3 بار دہراتے تھے تاکہ لوگ اور متوجہ ہوں آپ کی طرف. ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 بار دہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر بات کو بار بار دہراتے تھے. نہیں، کوئی اہم بات ہوتی، لوگ اس پر بھی شک کرتے ہیں، او جی کیا ضرورت ہے 3 بار دہرانے کی، صحابہ اتنے سیانے نہیں تھے کہ وہ آپ کی ایک دفعہ بات سن لیتے کافی تھا، کیوں آپ کو 3 بار یہ حدیث نہیں مانتے ہیں. یا آپ تین بار ایک بات کو دہراتے تھے. وہی قرآن مجید میں دہرایا گیا کہ نہیں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں، اللہ اسمعو، تین دفعہ، یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. اگر آپ یہ فرما دیں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اصل میں ایسے لوگ جو اس قسم کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو عربی زبان کا ذوق ہی حاصل نہیں ہے. وہ اگر عربوں میں جا کے ذرا بیٹھتے اور ان کی گفتگو سنتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ تین بار ریپیٹ کرنا کیا واقعی ممکن ہے، یا سامعین کو خام خانہ تنگ کرنا ہے، اکتاہٹ انہیں پیدا کرنی ہے، وہ کہتے بھائی عربی زبان کا ذوق ہی یہی ہے. ٹھیک. مزید یہ کہ آپ کی گفتگو مختلف موضوعات پر مبنی ہوا کرتی تھی. آپ کی ہر وقت ایک تھوڑی گفتگو ہوتی تھی، آپ کے پاس بے شمار ایشوز آتے تھے. کبھی جنگ کی گفتگو ہوتی، کبھی غزوے کی ہوتی، کبھی مختلف صحابہ کرام کے ساتھ جو لوگ دھوکہ دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، آپ کبھی ان کی گفتگو کرتے، اور کبھی آپ کو مختلف فیملیز کی شکایتیں ملتی تھیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو مارا ہے، یا فلاں اپنی بیوی کو تنگ کر رہا ہے، فلاں بڑا بد اخلاق ہے. تو یہ سب باتیں آپ کو ملتی تھیں، تو آپ آ کے گفتگو فرماتے تھے. ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی، لوگ الرٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، نام نہیں لیتے تھے، لیکن اتنا ضرور کرتے تھے کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہماری اصلاح کی بات کی ہے، مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا. یہ خوبی ہوتی تھی آپ کی گفتگو میں. تو اس مختلف موضوعات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جزی مسائل بھی ہوتے تھے، ہجرت مدینہ، مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر و انصار میں مواخات یعنی بھائی چارہ پیدا کرنا، اور میثاق مدینہ کے واقعات بھی اس وحی خفی میں شامل ہیں. یہ سب کوئی آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیے. مسجد تعمیر ہوئی، اللہ تعالی نے کہہ دیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم خیر، کیا ہے، ان تقوم فی. مسجد کے بارے میں بتا دیا کہ مسجد ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کیا، تقوی کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تقوی پر. تو لہذا آپ اسی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو نفاق کی بنیاد پہ اور مسلمانوں کے درمیان یعنی تفریق ڈالنے کے لیے اور اپنے جرائم کے لیے ایک گھات بنانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس میں آپ بالکل نہ کھڑے ہوں. تو یہ سب باتیں مسجد کی تائید ہے جو آپ نے مسجد بنائی تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ میثاق مدینہ ہے، اس کو بھی ذکر قرآن مجید میں اشارتاً کنایتاً سب ملتا ہے. تو وہی خفی ہے، اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج سب اکثریت جو ہے وہ قرآن پاک پر تو بڑا زور دیتی ہے، مگر قرآن پاک کو اس وحی کے بغیر نہیں سمجھ سکتی. اور جو سمجھ رہے ہیں ان کی آپ حالت دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کی شخصیت کو دیکھیے، ان کے معاملات کو دیکھیے، اور پھر ان کی جہالت کو دیکھیے. کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، مگر قرآن مجید کے الف بے نہیں جانتے ہو، اور اس کے باوجود پھر بحث کرتے ہیں. یہ حالات ہیں ان کے. تو ایک شخص آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے پر تیار ہو گیا، تو پھر آپ کی دی ہوئی ہر خبر، خواہ وہ وحی جلی ہو یا خفی، اس کی تصدیق وہ کیوں نہیں کرے گا؟ ورنہ وہ ہر معاملہ میں معترض بھی رہے گا اور بدگمان بھی رہے گا. تو رسول اللہ ماننے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی بدگمانیوں کو دل سے نکالیں، آپ کی ہر بات کی تصدیق کریں. صحابہ کرام کبھی بھی رضاء رب کے مستحق نہ بنتے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی خفی کو نہ مانتے، کیونکہ عمل کا میدان پھر دینی نہیں، ذاتی اغراض کا بن جاتا ہے. پھر ذاتی کو غرض ہوتی ہے کہ جو شیطانی خیال یا رسول سے نفرت یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی جو غرض ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ انسان پھر دینی نہیں رہتا. اور پھر اس میں قربانی اور تبدیلی نام کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی کہ بندہ کہے ہاں میں دین کے لیے کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں، یا کہ یہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں. نہیں، وہ بلکہ قرآن کو چینج کر دے گا، اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا. دیکھیے کس طرح لوگ وحی کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں. یہ عمیر ابن وہب طواف کر رہے ہیں اور اس کا والد وہب میدان بدر میں مارا گیا, اور صفوان بن امیہ, امیہ جو سردار تھے, وہ بھی میدان بدر میں مارے گئے. اب امیہ کا بیٹا صفوان اور وہب کا بیٹا عمیر, عمیر بڑا پھرتیلا اور بڑا بہادر جنگجو انسان تھا, ینگ تھا لیکن اپنی کارروائی بڑی خفیہ طریقے سے کرتا اور بڑا کامیاب ہوتا تھا. تو طواف کے دوران میزاب کعبہ کے نیچے صفوان بن امیہ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی حامی بھرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو قتل کروں. وہ کہتا ہے میں تو رسول کو جا کے قتل کر دیتا مگر مجھے مسئلہ یہ ہے, میرے پیچھے بیوی بچے ہیں, وہ بھوکے رہ جائیں گے. تو صفوان کہتا ہے اس کی فکر نہ کرو, یہ لو پیسہ, اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو تمہارے بچے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو وہ حامی بھر لی اس نے. مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ میں بدر کے قیدیوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھی لایا ہوں. اچھا اس کا اگر کوئی بہترین منظر دیکھ رہا ہو نا تو نیٹ پہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, یوٹیوب پہ نا, ایک عمر سیریز کے نام سے ایک بڑی اچھی سیریز ہے, بہت اچھی ہے وہ, آپ دیکھیں. اور اس میں پیچھے علماء ہیں, ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہیں, اور اسی طرح یہ آپ کے پاس اس وقت جو نئی کتاب آئی ہے چاروں خلفائے راشدین پر, اس کے جو آتھر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, مطلب انہوں نے ساری یہ ٹیکسٹ لکھی ہے. تو وہ اس کو ذرا فلمایا گیا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے انسان تھے. اس کو جب بندہ دیکھتا ہے نا تو ضرور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, یہ حقیقت ہے. ذرا ایمان تھوڑا سا جاگتا ہے, کسی کا زیادہ بھی جاگ سکتا ہے لیکن جس کا بالکل ہی ڈیڈ ہو چکا ہے نا وہ ضرور جاگے گا. عمر سیریز اس کے نام سے. تو اس میں عمیر ابن وہب اور صفوان بن امیہ کی گفتگو بھی دکھائی گئی ہے. یہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں نیچے, اور عمیر تیار ہوتا ہے, مدینہ آتا ہے, اور مسجد میں جو ہی آتا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, جو اپنا انداز ہے گفتگو کا وہ کرتے ہیں, پھر وہ اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور ساتھ حضرت عمر کہتے ہیں اس سے ہوشیار رہنا, بڑا پھرتیلا ہے, یہ ہلنے نہ پائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو آرام سے. خیر وہ اندر گیا تو کہتا ہے کہ میں بدر کے قیدیوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھی لایا ہوں. آپ فرماتے ہیں عمیر تم جھوٹ بولتے ہو, بلکہ تم صفوان ابن امیہ کے ساتھ میزاب کعبہ کے نیچے بیٹھ کر میرے قتل کا پروگرام بناتے رہے, اس نے تمہیں یہ کہا اور تم نے اسے یہ کہا. یہ سنتے ہی عمیر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میرے اور صفوان کے مابین کوئی تیسرا نہیں تھا, اگر یہ اطلاع کسی نے آپ کو دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اس موقع پہ اگر صفوان کی کیفیت کو دیکھنا ہو تو اسی میں دیکھیے آپ, صفوان بڑا بے چین ہے, کہتے ہیں بہتری ہوگی, آپ کو اچھی خبر ملے گی, ابھی آتی ہے, کل آتی ہے, آج آتی ہے, آج آتی ہے. وہ سارے خوش ہیں کہ بھائی صفوان وہ جو بات کرتا ہے بڑی پکی کرتا ہے کہ بھائی خبر ابھی آئی کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. مگر وہ انتظار کرتے 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 آخر میں عمیر جب آ جاتا ہے تو عمیر کہتا ہے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. بڑی عجیب و غریب قسم کی وہ حالت ہے, وہ دیکھنے کی ہے. پھر تحویل قبلہ کی خبر ہو یا حرمت شراب کی اطلاع, صحابہ کرام سے ہی اس خبر کو سنتے ہی اس پر عمل کر ڈالا, انتظار نہیں کیا, نماز میں ہی گھوم گئے. اور شراب جو پی رہے تھے وہ جس کے ہاتھ میں تھا اس نے وہیں پھینک دیا, مٹکے توڑ دیے اور نماز میں ہی گھوم گئے. انتظار نہیں کیا کہ ہم نبی علیہ السلام سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں یا کہنے والا جو ہے ذرا اس سے پوچھنے, کیا تم نے خود سنا. صحابہ ایک دوسرے کو مانتے تھے, یا ہم میں جھوٹ نہیں چلتا نہ ہم جھوٹ اب ایک دوسرے کو سناتے ہیں, جو بات کرتے ہیں وہ پکی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب کیفیات تھیں جو صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہی سمجھا کرتے تھے. پھر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا اجتہاد کرتے تھے، اور یہ اجتہاد کیا وحی کے ذریعے آپ کو سجھایا جاتا تھا؟ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان. تو علماء کچھ تو قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دنیوی امور میں اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، یہ دنیوی معاملات میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور کچھ تمام امور میں اجتہاد کی اجازت نہ ہونے کے قائل ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں، کسی بھی دنیاوی معاملے میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے تھے. اس تمام تر اختلاف کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی و دنیاوی اجتہاد کیے اگر وہ درست تھے تو وہی نے ان کی تائید کر دی، جن کا قبول کرنا واجب ٹھہرا، اور اگر کہیں خطا ہو بھی گئی تو وہی نے انہیں درست کر کے ان کی تصویب فرما دی. کہیں آپ سے اگر خطا ہو گئی ہے تو وہی نازل ہوئی ہے، کہا گیا نہیں اللہ کے رسول، عبس و تولا ان جاءہ الاعمى، آخر میں فرمایا یہ کیا ہے، کلا انہا تذکرہ، بس یہ سمجھا دیا، بس اتنی سی بات ہے. تو اگر آپ نے کوئی اجتہاد کیا اس موقع پر کہ یہ بیٹھے ہیں قریشی بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اور بیچ میں یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آ گئے ہیں، ان کا سوال کرنا زیادہ اہم نہیں ہے اور ان کا بیٹھ کے مجھ سے پوچھنا زیادہ اہم ہے. ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، اور جب مسلمان ہوں گے تو دین کا بہت بڑا سہارا بن جائیں گے. اجتہاد تھا آپ کا کہ نہیں؟ تو قرآن مجید نے سمجھایا کلا انہا تذکرہ، بس آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ ایک نصیحت کی بات ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھا دی. اور نبی علیہ السلام ٹھیک ہو گئے بس فوراً. اگر کوئی غلطی خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو فوراً ہی وہی نازل ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر دی جاتی تھی. تو اجتہاد بالفرض آپ نے دنیا کے معاملے میں بھی کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خطا کو باقی رہنے دیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس کی بھی اصلاح کر ڈالی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اور فرض کی مہر ثبت کر دی اور ہمیں ان کی اتباع کا حکم دے دیا. اب اس تبدیلی پر عمل واجب اور خلاف اولا کا ترک بھی واجب ہو گیا. خلاف اولا جان دیے، ایک شے زیادہ بہتر اور ایک شے اس سے زیادہ بہتر. تو پہلی جو چیز ہے جو زیادہ بہتر ہے، اس کی مخالفت میں اگر دوسری چیز آ گئی ہے اور وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اب اس کو اپنا لینا، پچھلی بات کو چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے خلاف اولا. اولا سے امت احتجاج لے سکتی ہے اور خلاف اولا سے نہیں. اس کی مثال یوں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے، شیخین سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مشورہ کیا کہ یہ بدر کے جو قیدی ان کا کیا کیا جائے. حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تھا وہ بڑے زبردست مشورہ تھا، لیکن بڑا سخت بھی تھا. تو حضرت ابو بکر نے جو کہا وہ یہی کہا کہ فدیہ لے لیں، احسان بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ مسلمان ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام فدیہ لے لی. اب دیکھیے یہ ہے اولا کیا تھا بات کا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، اور خلاف اولا یہ فدیہ لینا تھا. تو اب کیا ہوا ہے، وہی نازل ہوئی، اس میں کہا گیا وما کان علی نبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض اتریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کیسی آیت ہے، اور پتہ چل گیا اس سے کہ اولا جو ہے اس سے احتجاج لیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنایا جا سکتا ہے بنسبت خلاف اولا کے، بلکہ خلاف اولا کو ترک کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رائے تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرما دی. اس لیے نبی علیہ السلام فرما کرتے تھے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اللہ نے ان میں اجتہادی جو کیفیت تھی، صلاحیت تھی، وہ اتنی زبردست رکھی ہوئی تھی کہ جس کو ماننا پڑتا ہے. لیکن اگر کسی غیر نبی کے اجتہاد میں خطا ہو، نبی نہ ہو کوئی اور ہو، عالم ہو یا صحابی رسول ہو، جیسا کہ ہوئی ہے، تو اس کی اصلاح کون کرے گا اور اسے کون باور کرائے گا کہ اس کی یہ خطا ہے؟ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ غیر نبی میں جو خطا ہوئی ہے اس کی اصلاح کوئی نیچے والا نہیں کر سکتا، بس اس نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی عذر تلاش کر لیجئے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کیجیے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. جب نبی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو غیر نبی کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم غیر نبی کی بات کو، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کو، یہ اس کی بات کو ناقابل اصلاح، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں، تو پھر ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ ہم تو اس کو معصوم شخصیت بنا رہے ہیں. تو یہ تو غلط کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی وہ فرق ہے جو نبی اور غیر نبی میں ہے. پھر رسول کی خطا کی اصلاح ہوتے ہی اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، مگر مجتہد کی خطا کے باوجود اس کی تقلید کو لوگ پھر بھی نہیں چھوڑتے. یہ مسئلہ ہے. بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم اختلاف کا شکار ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ بس یوں سمجھیے آسمان سے اترا ہوا ہے، اور جو دوسرا کہتے ہیں وہ نہیں. یہ جو کیفیت ہے ہمارے ہاں بڑی عام ہے، اور ہر کوئی سٹرکٹ ہے کہ بس اس نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کا جو کہا ہے وہ ہم نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں اس نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کا کہا ہم نہیں مانتے. یہی آپ دیکھیں گی فقہی مسائل میں، اور اس میں آراء کو لیا جا رہا ہے، اجتہاد کو لیا جا رہا ہے اور استنباط کو لیا جا رہا ہے، مگر جو ٹیکسٹ ہے حدیث کی جو صحیح ہے اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. شاید اسی وجہ سے ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ شروع شروع کی بات ہے، انشاءاللہ ہم آگے کافی ساری چیزیں چھوڑ دیں گے اور جو اہم باتیں وہ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.